السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. اس وقت جو عالمی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ڈیڑھ دو برس سے تو معاملہ کم و بیش، یا ڈیڑھ برس سے زائد، تو وہ غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے ظلم برپا ہے اسی کی طرف سے معاملہ تھا. البتہ بات آگے بڑھتے بڑھتے اب وہ ایران کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور عالمی سطح پر بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کو تیسری عالمی جنگ کی طرف پیش قدمی نہ ہو جائے، اور اسی تناظر میں امریکہ کا مکرو چہرہ اور کذب اور جھوٹ یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ جس کے حوالے سے ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے رہے، اور مسلم ممالک میں سے عرب ممالک خاص طور پر ان کی اکثریت، ان کی خاموشی، اور اندر خانے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اور اس کو بہت سارے اعتبارات سے معاونت کی فراہمی، یعنی معاونت فراہم کیا جانا پروویژنز کے اعتبار سے، اور اس تناظر میں مملکت خداداد پاکستان کا معاملہ، یہ وہ چند پہلو ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے عالمی سطح پر ہیں. اور یقیناً اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہمارے لیے قیامت تک کے لیے امامت کرتی رہے گی، رہنمائی عطا کرتی رہے گی، اور یہی انداز ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ آیات قرآنی کا تذکرہ کرتے ہوئے، پھر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر صغرا کبرا کو جوڑنا، اور ان حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے اور امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کیا ہے، اس پر کلام کرنا، کچھ یہی باتیں آج کی نشست میں کرنا مقصود ہیں. دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے. ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء، یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کی بیماری، یسارعون فیہم، وہ انہی میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہی کی طرف لپکتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف، یقولون کہتے ہیں، نخشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، ہم مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. فعسى الله ان ياتي بالفتح، تو قریب ممکن، ان قریب ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل فتح کو ظاہر فرما دے، ایمان والوں کو نصرت دے دے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی حکم نافذ فرما دے. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، تو وہ جو اپنے جی میں چھپائے بیٹھے ہیں اس پر انہیں شرمندگی اور ندامت اٹھانا پڑ جائے. پس منظر ہمارے ذہن میں رسول اللہ علیہ السلام کا دور مبارک، ایک طرف حزب اللہ ہے، دوسری طرف حزب الشیطان ہے، اور حزب الشیطان میں کچھ کھلے کافر ہیں جو کہ یہود و نصارہ تھے، کچھ پوشیدہ تھے اندر کے آسین کے صاحب، وہ منافقین تھے، ان کے تعلق سے بھی یہاں پر کلام آ رہا ہے. اصولی ہدایت کیا ہے؟ دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی، پھر کافروں کے بارے میں تفصیلات ہیں، ایک وہ کافر ہے جو مسلمانوں سے جنگ کریں اور ان کو ان کے گھروں سے نکالیں، اور ان کے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کا معاملہ بھی نہیں. ہاں وہ رہے کافر کے جو جنگ نہ کریں مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں، اور ان کے نکالنے پر کسی کے ساتھ معاوضہ نہ کریں، تو ایک حسن سلوک تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ تفسیر سورۃ الممتحنہ میں 28 سے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ دلی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہوگی، اور دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے اگر تم یہ رویہ اختیار نہ کرو کہ تمہاری دلی دوستیاں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہوں، یہ اگر تم رویہ اختیار نہ کرو تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کا ایک اظہار یہ ہے کہ مسلمان کی دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان میں سے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کا ذکر ہے دور نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال کیا ہے؟ یہ ان کفار کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف، خاص طور پر یہود کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، ان سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور ان سے یہود سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، اور کہتے کیا ہے ہم بگردش زمانہ نہ آ جائے، اس لیے ہم ان کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، ملا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہے تو مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یا کوئی اور معاملہ اور امر اور حکم ظاہر اور نافذ فرما دے تو ان کو اپنے کیے پر ندامت اٹھانا پڑ جائے۔ یہ تو خاص تناظر ہے کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئیں، دور نبوی کا معاملہ، ایک طرف حزب اللہ، ایک طرف حزب الشیطان، اور وہ اندر کے آستین کے سانپ، یہ چھپے ہوئے حزب الشیطان منافقین، ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے۔ البتہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ یہ ذکر کا ترجمہ شرف کا بھی کیا گیا، تمہارے مقام کا اور عزت کا ذکر بھی ہے، اور ذکر کا مفہوم تمہارا بیان بھی ہے، تمہارے لیے رہنمائی بھی موجود ہے۔ تو قرآن زندہ کلام ہے، آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، ایک طرف وہ مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر عرب ممالک ہیں، جو اس سارے قضیے میں، فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں خاموش بیٹھے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرمپ کو اور امریکہ کو نوازا جانا، بڑے بڑے معاہدات کیے جانا، بڑے بڑے تحفے دیے جانا، یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہے، اس سے بڑھ کر آگے بات ہے۔ تو یہ خاموشی کیا ہے؟ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، ہم کہیں پھنس نہ جائیں، امریکہ کے ساتھ بنا کر رکھی جائے، امریکہ کی گڈ بکس میں ہم رہیں، کچھ دے دلا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ لیں، گردش زمانہ ہم پر نہ آ جائے۔ ہاں غزہ کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا اور بچوں کا خون بہتا ہے تو بہتا رہے، اور وہاں لاشوں کے لاشیں گرتی، یہ بھی پرانے الفاظ ہیں، چلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری مملکتیں محفوظ رہنی چاہیے، ہماری عیاشیاں محفوظ رہنی چاہیے، ہمارے مفادات محفوظ رہنے چاہیے۔ تو آج ہی نقشے ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں نقشے سامنے ہیں کہ بھئی بنا کر رکھو، امریکہ سے بنا کر رکھو، امریکہ کو راضی رکھو، امریکہ کو خوش رکھو، حتیٰ کہ اندر خانے اسرائیل کے ساتھ بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو خوب کہا اور صحیح کہا ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اور آج بہرحال زبان زد عام یہ باتیں ہیں کہ وہ مرغیاں ایک ڈربے میں ہوتی ہیں یا ایک پنجرے کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ ذبح کرنے والا ایک مرغی کو نکالتا ہے تو باقی مرغیاں سمجھتی ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، پھر وہ دوسری کو بھی نکالے گا، وہ تیسری کو بھی نکالے گا، اور ایک ایک کر کے ذبح کرتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال بچت تو نہیں ہے، اگر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے ان جرائم پر، اس ظلم پر، تو یہ خاموشی بھی ایک ظلم ہے، یہ جرم پر خاموشی بھی ایک ظلم اور ایک جرم کے بالکل مترادف معاملہ ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے کہ جناب بنا کر رکھی جائے اور ہمارے مفادات پر ضرب نہ پڑ جائے، لیکن بہرحال وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے، بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ نتن یاہو ہے، یہ سہونی ہے، یہ تو باز آنے والے نہیں، اور پوری پیچھے پش بناہی پر بہرحال امریکہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے مسلم ممالک کو بھی، اور بالخصوص مملکت خدا داد پاکستان کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا حافظ ہونا، قرآن کی آیات کی تلاوت کیا جانا مبارک بات ہے، مبارک بات ہے، اچھی بات ہے، البتہ قرآن کے مفاہیم کا سامنے ہونا، اور قرآن امت کا جو تصور عطا کرتا ہے، اور قرآن جو امت کے درد کی بات کرتا ہے، قرآن جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے، قرآن جو امت پناہ اس کا تصور ہمیں دیتا ہے، قرآن جو یہود و نصارہ کے بارے میں وضاحتیں کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں ہے نا، لن ترضى، 119 اور 120، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، اپنے رب کے فرمان کو چھوڑو، اپنے رب کے قرآن کو چھوڑو، اپنے پیغمبر کی دعوت اور اپنے پیغمبر کے اصولوں کو اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑو، اور ان کی ملت، ان کے طریقے، ان کے مذہب پر آؤ، تب تو شاید یہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ ڈو مور اینڈ ڈو مور اینڈ اسٹل ڈو مور کے مطالبہ تم سے کرتے چلے جائیں گے. ایک تو یہ نقطہ تھا, اللہ کرے کہ ہمارے ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت اس کے اختیار میں ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں, ممبر سے بات کر سکتے ہیں, یا رب حکمرانوں کو بھی اللہ سجھائے اور ہمارے مسلم, ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. ٹرمپ جب سے امریکہ کا صدر بنا, بہرحال وہ ایک WWF سے آئی وی شخصیت ہے, ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن سے, آگے پھر وہ تجارتی دماغ بھی ہے, اور اعلانات یہ کہ جناب ہم دنیا میں جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, جنگوں کو ختم کر کے ہم چاہتے ہیں کہ تجارت کو فروغ دیا جائے. تو جنگوں کے ختم کرنے میں جو اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے, یہ جنگ نہیں, یہ ظلم نہیں ہے, اس کے ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بات قطعا نہیں. سلامتی کونسل میں اگر بار بار بھی قرارداد پریزنٹ ہو اور 15 میں سے 14 حق میں ہوں تو 15واں ویٹو کرنے والا کون ہے؟ وہ امریکہ ہے. یہ نقاب اٹھ چکے ہیں, یہ کذب بیانی سامنے آ چکی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اب جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے, پیچھے پوری پشپناہی بہرحال امریکہ کی موجود ہے, اور جناب پری ایمڈ کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنا لے گا, پری ایمڈ کیا ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے گا, اس لیے ہم نے جناب وہاں پر جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی ہے اور وہاں پہ حملے کرنا شروع کر دیے, اور پوچھے پیچھے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ پورا پشپناہی پر موجود ہے. یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم کی سایت میں آئی کہ لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بنانا, بعضہم اولیاء وبعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سراج صاحب نے بڑی قیمتی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ صدیوں تو یہود و نصارہ میں دشمنیاں رہیں, نفرتیں رہیں, عداوتیں رہی ہیں. قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے والقین بینہم, ہم نے العداوت والبغضاء, ان کے درمیان ہم نے بغض اور عداوت کو پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے. البتہ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں المائدہ کی آیت نمبر 51, فرمائے کہ بعضہم اولیاء بعض, ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یہ بالفور ڈکلریشن 1917 سے جو معاملہ شروع ہوا اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے برطانیہ کی جانب سے, اور پھر 1948 میں امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ اسرائیل کا قیام, یہ ہے جو فرنگ پشپناہی پر موجود ہے, یہ مسیحیت کے ماننے والے جو پشپناہی پر موجود ہیں, کس کے؟ ان یہود کے. گویا یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ایک بڑی پیشن گوئی کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اس دور کے اندر. اور آج آپ دیکھیے ساری دنیا اگر گالیاں دے رہے اسرائیل کو, تب بھی امریکہ کھڑا ہو کر پشپناہی پر کھڑا ہے, اور ہم اس کو جو ہے وہ میزائلز بھی دیں گے, یا اور اس کو ہم ویپنز بھی دیں گے, اور اس کو ہم فنڈنگ بھی دیں گے, اور اس کی ہم حمایت بھی کریں گے, اور اس کا ہم دفاع بھی کریں گے. یہ مکرو چہرہ اور کھل کر سامنے آ گیا. عرض یہ اس لیے کی جا رہی ہے, اب بھی ہم امریکہ جا کر جو ہے وہاں سے کچھ لینا چاہتے ہیں, اور وہاں سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا کیا اس امریکہ کا یہ ماضی کا کردار ہمارے سامنے نہیں؟ اب بھی اس کا ظلم اور یہ تعصب اور یہ کذب اور یہ جھوٹ کا معاملہ اب بھی کھل کر ہمارے سامنے نہیں آ گیا؟ ماضی میں اس مملکت خداداد کے خلاف اس امریکہ نے کس قدر کوششیں کی ہیں, اور ہم نے غیروں کی جنگ میں ماضی میں کود کر امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے کتنے لاکھوں بھائیوں کو افغانستان میں شہید کروایا, اپنے کتنے قبائلی بھائیوں کو شہید کروایا, نفرتوں کے ہم نے بیج بوئے, وہ خمیازہ اب بھی ہم بھگت رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے کرتا دھرتا جو ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے. مغربی کچھ میڈیا میں اور کچھ میڈیا کی رپورٹس میں کچھ باتیں آئی ہیں, صداقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, وہ باتیں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے پاکستان سے کہ اپنے بیسس پھر ہمارے حوالے کرو. کیوں؟ ادھر سے اسرائیل کچھ کرے, ادھر سے ہم ایران کے خلاف, تو ہمارے بیسس کو استعمال کر کے کرنا چاہے, یا کل کوئی چائنا اٹھنا چاہے تو ہم ابیسس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں. یہ اخبارات میں اور میڈیا میں رپورٹس ہیں, واللہ تعالی عالم, مگر اس میں کچھ بعید نہیں کہ اس طرح کے تقاضے کیے جا رہے ہوں. یہ پروٹوکول کا معاملہ اور یہ بلائے جانے کا معاملہ, یہ شوگر کوٹڈ انداز کے اندر یہ ذبح کرنے کی بات ہے اس مملکت خداداد کو. اس اعتبار سے ہمارے کرتا دھرتا مسلمان ہیں, امتی ہیں. میں نے کہا اس بات کو, امتی سپہ سالار, امتی صدر مملکت, امتی وزیر اعظم, امتی پارلیمنٹ, کچھ خدا کا خوف کرو, اس امتی ہونے کی نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کرو. ہم تو 1.5-2 برس سے بات ہی کر سکتے ہیں نا, آواز بلند کر سکتے ہیں، شدت جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم کرتے رہیں اپنے غزہ کے بھائیوں بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں کے لیے، اور آپ حکمران ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ عملی اقدامات کر سکتے ہیں، آپ امت کے لیڈرز کو متحرک کر سکتے ہیں، آپ امت کو کھڑا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم او آئی سی کے جو کہ اوہ آئی سی رہ گئی بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کی، کوئی تو حرکت ہو، یعنی کوئی تو چلت پھرت ہو، امت کا کوئی اتحاد قائم کرنے کی تو کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم غیروں کی طرف جھکیں اور غیروں سے توقعات رکھیں اور ان سے پہنگے بڑھانے کی باتیں ہوں اور ان سے کچھ ہم حاصل کرنے کی باتیں کریں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح فیصلوں کی توفیق دے، ہمارے کرتر دھرتا لوگوں کو بھی صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی امت کا درد عطا فرمائے. ایک اور پہلو کے اعتبار سے، وہ جی پری ایمٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے گا، اس سے پہلے اس کو ختم کیا جائے. کیوں؟ گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے نا، لیبیا کے دانت توڑ دیے تھے، عراق کا خاتمہ کر دیا تھا، لبنان وغیرہ کے اندر کاروائیاں کر لی تھیں، سیریا کے اندر بہت کچھ کر لیا تھا. اب اگر ادھر کوئی توقعات ہے تو اس کے ایٹمی دانت توڑے جائیں، اس کی صلاحیت وہ حاصل نہ کر سکے ایران. یہ ہے جو ان کا ایک پری ایمٹیو ایکشن سامنے آیا ہے. اس پر بھی ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے کبھی رحمت اللہ علیہ، تم ایٹم بم بناؤ تو درست اور کوئی بنائے تو غلط، تم یہ میٹ کر تم اتنے بناؤ کہ دنیا سینکڑوں مرتبہ تباہ ہو جائے تو تمہارا حق بنتا ہے، باقی کیا جانور ہیں کیڑے مکوڑے کہ وہ مرنے کے لیے اور پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو دفاع کا حق بھی نہ ہو اور تم ان کو مارے جاؤ ختم کیے جاؤ، جبکہ ہمیں تو حکم کیا دیا گیا ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 پہلے بھی ذکر آتا رہا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس قدر تمہارے پاس استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، تیاری رکھو جنگ کی، اور قوت کے ذریعے سے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے. قوت کی وضاحت رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی پیاری فرمائی، اس نے فرمایا کہ قوت پھینکنے میں ہے. کبھی نیزے پھینکے جاتے تھے، تیر پھینکے جاتے تھے، پھر بولٹس کا معاملہ آ گیا، آج بومز کی بات ہوگی، میزائلز کی بات ہوگی، بڑا جامع لفظ ہے قوت، اور حضور فرماتے قوت پھینکنے میں ہے. تو قرآن کریم کا تو حکم ہے امت کے لیے، اس امت کے لیے حکم ہے، جس قدر تمہاری استطاعت اور کیپیسٹی ہے اس قوت کے ذریعے سے تیاری اختیار کی جائے، اور وہ رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اس کی تفصیل کا موقع نہیں. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو. تو یہ تو ہمارے لیے حکم ہے. تو اگر ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کر جائے، یہ کھٹک رہا ہے تمہیں، ہاں باقی امریکہ کے پاس ہو اور دنیا کی اور قوتوں کے پاس ہو اور اتنی ہو کہ دنیا کو سینکڑوں مرتبہ یا بیسیوں مرتبہ تباہ کر دیا جائے، تمہارا حق بنتا ہے، دوسروں کا حق نہیں بنتا. یہ منافقت نہیں تو اور کیا، یہ ڈوالٹی نہیں تو اور کیا ہے. اب اس سے اگلی بات ہے کہ ایران کتنا دور ہے پاکستان سے، اور اسرائیل کے نزدیک سب سے بڑا دشمن کون ہے اس کا؟ پاکستان ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور بن گوریان کے الفاظ 1967 اسرائیلی وزیر اعظم، پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن. نتنیاہو کے الفاظ، پاکستان کے ایٹمی دانت ٹوٹے، پاکستان کے ایٹمی صلاحیت ختم ہو، پاکستان کی مسل ٹیکنالوجی ختم ہو، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. یہ دھڑلے کے ساتھ وہ کہتا ہے. ان کیس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پاکستان. آپ کو یہ ہزاروں میل دور کی بات تو نہیں ہے نا، اگر وہ ایران تک پہنچے تو پھر اگلا نشانہ یہ ہے جو ہمیں پری ایم کرنا چاہیے، یہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس مملکت خدا داد کو جو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ایٹمی صلاحیت دی اور مزید برا مسل ٹیکنالوجی دی ہے، یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ امت کی امانت ہے. اس اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس اعتبار سے ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ہاں ایران کے حضرات جو اہل تشیع ہیں، ان کے ساتھ اہل سنت کے عقائد کا اختلاف معلوم بات ہے، نظریات اختلاف معلوم بات ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے اور بالکل رہے گا. اسی طرح ایران کے بھی توسیع کے جو ارادے رہے ماضی کے اندر گریٹر ایران کے اعتبار سے، اور اس کے ذیل میں ایران نے غلطیاں کی ہیں، مسلم ممالک کے اندر کاروائیاں ہوئی ہیں، بعض بڑے مشہور گروہ ہیں فاطمیون اور زینبیون کے عنوان سے، اور مسلم ممالک کے اندر کاروائیاں کی جو کہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر مذمت کرتے ہیں. البتہ بہرحال اس وقت اس ایران پر حملہ ہوا ہے، اور بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، ہیں تو کلمہ گو مسلمان، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، وہ بحث اپنے مقام پر ہے، اور یہ کلمہ گو پر جب میزائل چلتے تو چلانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے یا سنی ہے یا شیعہ ہے، وہ مسلمان سمجھ کے مارتا ہے، وہ مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. اس تناظر میں، اور ہمارے علماء کی طرف سے بھی، دینی جماعتوں کی طرف سے بھی بات آئی ہے، پارلیمنٹ میں بھی بات اٹھی ہے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ایران کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آج ہم یہ نہیں کریں گے تو میں عرض کر چکا ایران کتنا دور ہے ہم سے، کو ہزاروں میلوں کی بات ہے، یہ برابر میں بالکل. اگر وہاں اسرائیل پہنچ سکتا ہے، پیچھے امریکہ کی پشت پناہی ہے، تو اگلا نشانہ بہرحال پاکستان ہے، وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں. آج امت کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اور ہاں، سر پر پڑیے تو ایران نے کوئی جواب دیا، ٹھیک ہے، پونے دو برس کوئی جواب وہاں سے زیادہ نہیں دیا گیا، سر پر پڑتی ہے تو بندہ جواب بھی دیتا ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے. تو ایک زوم ٹوٹا ہے اسرائیل کا. اور خوب کسی نے کہا، اگر کچھ عمارتیں وہاں تباہ ہوئیں تو شاید وہاں کے شہریوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ بمبارڈمنٹ ہوتی کیا ہے، تباہی ہوتی کیا ہے، بربادی ہوتی کیا ہے. اللہ کے اپنے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال آج اگر یہ ایران کے اوپر معاملہ ہوا، معاف کیجئے گا، آج اگر یہ ایران پر معاملہ ہوا تو عرض کروں کل پاکستان کی طرف بھی بات جائے گی. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ایران نے اگر کوئی جواب دیا ہے تو ایک زوم ٹوٹا ہے ایک درجے میں. اس زوم کے ٹوٹنے پر امت کو ہمت پکڑنی چاہیے، امت کو ہمت پکڑنی چاہیے. بعض بیانات رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے بھی آئے ہیں، طالبان افغانستان کی طرف سے بھی آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اپورچونٹی اس بلاک کی طرف پاکستان کو جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ. باقی ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، الکفر ملت واحدہ، اصولی بات یہ بھی ذہن میں رہے، سارے کافر ایک ملت واحد ہیں. آج نہیں کل تو ٹکراؤ سب سے ہمارا ہونا ہے، لیکن وقتی طور پر عرض کر رہے ہیں کہ امریکہ سے جان چھوڑائی جائے، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا جائے اور سے نو ٹو امریکہ کہا جائے، اور ادھر چائنا کے ساتھ روابط کا معاملہ اس بلاک کو مضبوط کرنے کی بات. اگر کچھ ایران نے جواب دیا جس سے کچھ زوم تھوڑا سا ٹوٹا اسرائیل کا، اگر تو امت کو ہمت پکڑنی چاہیے. اور اگر امت نہیں ہمت پکڑے گی، یہ مسلمان اگر متحد نہیں ہوں گے، اگر یہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، تو مرغی کے ڈربے والی بات ہے. آج ایک مرغی ذبح ہوئی، کل دوسری مرغی ذبح ہوگی، پرسوں تیسری مرغی ذبح ہوگی، سب کی باری پھر اس کے اندر آئے گی. یہ ہے وہ تصور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے. کچھ دنوں پہلے ہم نے آپریشن بنیان مرسوس کیا نا دنیا کے سامنے، الحمدللہ کچھ ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہم نے نام بھی اس کا قرآن پاک کی سورت سے لیا. تو جس قرآن کی سورت سے ہم نے بھارت جیسے دشمن کے مقابلے میں آپریشن کرنے کے لیے بنیان مرسوس کے الفاظ لیے، سیسا پلائی مضبوط دیوار، وہی قرآن انما المؤمنون اخوۃ بھی تو فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. تو آج یہ جو ہم بار بار الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابلیسی اتحاد کس کا؟ اتحاد ثلاثہ، کون؟ امریکہ اور بھارت اور اسرائیل کا معاملہ. یہ اتحاد تو تلا ہوا، ایک طرف وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا ہو اور دوسری طرف یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت برقرار رہے، پاکستان کی میزل ٹیکنالوجی برقرار رہے. اس سارے کو پری ایمٹ کر کے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے جان چھڑائی جائے اور مسلم ممالک کو متحد کرنے میں پاکستان لیڈنگ رول ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بڑی بات کیا ہے؟ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ مملکت خدا داد جس کو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کو ہم نے اسلامی نہیں بنایا ہے، اس ملک میں ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا ہے. اور جب تک اس طرف اصلا پیش قدمی ہماری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ اور امت کو متحد کرنا، امت کو جوڑنا، اور اس محنت میں اپنا حصہ ڈالا جانا اور اس میں لیڈنگ رول یہ مملکت خدا داد ادا کرے، تو کیا یہ اچھی بات ہو؟ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں، دنیا بھر میں چلت پھرت ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس امت کو متحد کرنے کے لیے چلت پھرت کریں. ہمارے حکمراں ہوں، جاتے رہے بہت سے ملکوں میں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ امت کو متحد کرنے کے اعتبار سے چلت پھرت کا معاملہ ہو. باقی موت تو آنی اور ہم سب نے مرنا ہے، اور ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہم سب نے اپنے اپنے رول کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. جیسے خوب بات بار بار آتی رہی ہے کہ امتحان تو یہ پوری زندگی ہے، غزہ والے بھی امتحان میں ہیں، فلسطین والے بھی امتحان میں، سعودی عرب والے بھی امتحان میں، پاکستان والے بھی امتحان میں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس امتحان میں جو اس کے کرنے کا کام ہے وہ اپنے اس کرنے کے کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں ان آیات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم بھی تنہائی میں سوچیں ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں، اور اس امت کا درد میرے اور آپ کے دلوں میں ہے کہ نہیں. اللہ کے پیغمبر کی راتوں کے قیام میں بھی آنسوؤں کی لڑیوں کے درمیان میں یا ربی امتی کے الفاظ ہوا کرتے تھے. آج وہ امت پناہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ امت پناہ میرے اندر ہے بھی کہ نہیں، یا میں آرام سے مطمئن بیٹھوں کہ ایران کے اندر ہوا ہے نا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غزہ میں ہوا ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. او بھائی، جو رینج آج میزائلوں کی بتائی جا رہی ہے اور جو تیاروں کی ریچ بتائی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کو میٹر کرتا ہے؟ کچھ تو خدا کا ہم خوف کریں، مطمئن ہو کر بیٹھے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہوا نا، میرے گھر میں سب ٹھیک ہے، میرے بچے آرام سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں اور میرا بزنس چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا معاملہ سیٹلڈ ہے. یہ تو نفسی کی بات ہے، خود غرضی کی بات ہے. آپ اور میں ایک امت کا پارٹ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نا علیہ السلام، یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرے گا. تو امت کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہے تو امت محسوس کرے، ورنہ پھر امت کو اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں ریوزٹ کر لینا چاہیے. یہ ہے وہ تصورات جو بھارت کچھ ملی جلی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ماضی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی امت کے اتحاد کے لیے ہمیں اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری افواج کو اپنا رول ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں جرت دے کہ ہم امریکہ کو واقعتاً ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکیں، اور اللہ ہمیں جرت دے کہ ہم امت کو اٹھا سکیں، اور یہ جو امت کی امانت اس مملکت خداداد کے پاس ہے اس کی حفاظت کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں امت کو متحرک کرنا چاہیے اور اللہ سے بھی لو لگانی چاہیے، اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی گڑگڑانا چاہیے. دوا بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کا درد نصیب کرے اور ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داران کو اللہ ان کے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.